بہت محترم خطیب اور عالم آغا نسیم عباس صاحب سخت علیل ہیں اور لاہور میں اسپتال میں داخل ہیں. آپ سے میرے بہت عزیز دوست ہیں. آپ سے ذاتی گزارش ہے کہ خاص طور پر صحت یابی کے لیے انشاءاللہ دعا فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بعد الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد من المظلومین الهداة المهدیین الذين عذب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المتين وقوله الحق فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد وعلى آله. ترجمہ آپ حضرات کو تقریباً یاد ہو گیا ہوگا. حضور سے خطاب کر کے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں, ترجمہ پیش نہیں کر رہا ہوں, کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح سے دین کے بارے میں کنفیوز نہ ہوں, اپنے رخ کو اسلام کی طرف جمع لیں. جس اللہ نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے اسی نے اسلام دین کو بنایا ہے. اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی, یہی سچا راستہ ہے اور سچا دین ہے. لیکن اکثریت چونکہ ان معاملات پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتی, لہذا حقیقت تک پہنچنے میں ناکام رہتی ہے. آپ حضرات نے اب تک کی مجلسوں میں دو باتیں نوٹ فرمائی ہوں گی. ایک بات تو یہ کہ آپ کو یہ محسوس ہو گیا ہوگا کہ میں علماء کا مخالف نہیں ہوں بلکہ ان کا کفش بردار ہوں. اور دوسری بات آپ نے یہ محسوس کر لی ہوگی کہ میرے دل کی طلب ہے کہ مسلمان بعد میں بنے, انسان پہلے بن جائے. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا انسانوں کا ایک شوق ہوتا ہے جانوروں کا لڑانا, اور جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے. میں جس شہر سے آ رہا ہوں لکھنؤ سے, اب میں نے جب آگ کھولی تو شاہی تو ختم ہو گئی تھی, نوابی دور بھی ختم ہو گیا تھا. میں پیدا ہوا تھا کچھ ہی عرصے کے بعد زمینداری بھی ختم ہو گئی. تو ہمارے یہاں بٹیریں لڑائی جاتی تھیں. بٹیر تو آپ جانتے ہوں, یہ کچھ اور کہتے ہیں. یہ بٹیریں لڑانے والے وہ تھے کہ جن کے دادا پردادا, ان کے والد وغیرہ جو تھے, وہ مرغے لڑایا کرتے تھے, اور ان کے دادا پردادا بڑے بڑے جانوروں کو, ہاتھیوں کو لڑایا کرتے تھے. تو میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ لڑتے ہیں جانور, لڑاتے ہیں انسان. کچھ ہیں انسان ہوشیار جو آپ کو لڑا رہے ہیں اور آپ بٹیروں کی طرح مرغوں کی طرح یا ہاتھی گھوڑوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. تو کسی کے بھڑکانے میں آ کر لڑتا وہی ہے کہ جس کے پاس جانور کی طرح سے عقل نہ ہو, ورنہ وہ بات کو سمجھ لیا کرتا ہے. اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا, میں آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ میں نے سارا الزام آپ ہی پر رکھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, اس کے علاوہ میں کیا کروں. یہ بھی آپ کی محبت تھی کہ آپ نے سن لیا اور گوارا کر دیا اس کو. تو اب مجھے یہ حق ہے کہ میں ان حضرات سے بھی کچھ کہوں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے کتنی صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کیا اور کتنی وضاحت کے ساتھ عرض کیا ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں کہ سنی حضرات کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہے. وہ ممکن ہے کوئی ایک کونے کدرے میں کوئی پاگل دیوانہ اہل بیت کی شان میں توہین کرتا ہو, لیکن عام سنی حضرات چاہے وہ دیوبندی کیوں نہ ہوں اور چاہے وہ اہل حدیث کیوں نہ ہوں, جو بھی نام لیتا ہے اہل بیت کا عزت و احترام سے لیتا ہے. سلفیت کا مرکز ہے سعودی عرب, اور ابھی جب میں حج کرنے کے لیے گیا تھا, آواز آپ آ رہی ہے آپ کا؟ ادھر آ رہی ہے آواز آپ, کیونکہ ایکو آ رہی ہے ادھر, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو آواز آپ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ تلوار دے رہے ہیں آپ کا. تو وہاں سے جو شاہ فہد کی طرف سے کتابوں کا ایک پیکٹ تحفے کی شکل میں دیا جاتا ہے, اس میں جہاں اور بہت سی کتابیں تھیں عربی میں, وہاں ایک کتاب اس بارے میں بھی تھی کہ اہل سنت کے نزدیک, اب جب وہ اہل سنت کہیں گے تو کون سے سننی مراد ہوں گے, سمجھ رہے ہیں؟ ان کا جو مسئلہ ہے اس لحاظ سے ہمارے نزدیک اہل بیت کی منزلت کیا ہے, یہ میں نے سب آپ کے سامنے بیان کیا, کوئی سپاہی تو نہیں. اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا یہ الزام ہم شیعوں پر جو ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پر نہیں ہے, یا ہمارا قرآن کچھ اور ہے معاذ اللہ, یا ہمارے یہاں کچھ 40 پاروں کا قرآن ہے, یہ کچھ کہنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ جو بات آپ زبان سے نکالتے ہیں وہ ہم تک بعد میں پہنچتی ہے, اللہ تک پہلے پہنچتی ہے. تو ہم اگر آپ کو کوئی جواب نہیں بھی دیں گے, ادھر سے آپ کی زبان پکڑی جائے گی. اسے کہ قرآن نے کہا کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی بات پختگی کے ساتھ یقینی نہ ہو اسے زبان پر نہیں لانا چاہیے. آپ اس کے کہنے سے پہلے ہی اپنے علماء سے جا کر پوچھ لیں, ملاؤں سے نہیں, علماء سے جا کر پوچھ لیں. اپنے تقی عثمانی صاحب ہیں, رفیع عثمانی صاحب ہیں, اور دیگر علماء ہیں, ابھی ڈاکٹر سرار احمد صاحب ہیں, ایسا پکے سننی ہے نا, ان سے پوچھ لیجیے آپ جا کر. اگر وہ بھی یہ کہیں کہ شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہوتا ہے, آپ مان لیجیے, ہم بھی مان لیں گے, ہاں بھائی 40 پاروں کا ہوتا ہے جی. ارے بھائی سیدھی سی علامت یہ ہے, جس کو بھی شک ہو وہ ایک قرآن لے لے ایران سے چھپا ہوا, ایک قرآن لے لے سعودی عرب سے چھپا ہوا, اس کے بعد حرف کو حرف سے ملا لے, آیت کو آیت سے ملا لے, زبر کو زبر سے ملا لے, پیش کو پیش سے ملا لے, زیر کو زیر سے ملا لے, جزم کو جزم سے ملا لے. ارے الفاظ کو جانے دیجیے, الفاظ کی بات تو دوسری ہے, حرف کو جانے دیجیے, حرف کی بات تو دوسری ہے. اگر زبر زیر میں فرق آ جائے تو آپ دنیا کو زیر و زبر کر دیں. تو یہ بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کے سارے فرقوں میں کتنے ہی جھگڑے ہوں, لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے قرآن کے بارے میں کوئی سوال نہیں.
کسی قسم کی تحریف قرآن میں نہیں ہوئی، کوئی کمی قرآن میں نہیں ہوئی، کوئی زیادتی قرآن میں نہیں ہوئی. اور میں اپنے بھائیوں کو کے سامنے ایسی بات کہتا ہوں کہ جس کو وہ شاید قبول کر لیں گے، اس لیے کہ بات میری بات نہیں ہے، مولا علی نے ارشاد فرمائی. ایک مرتبہ صلوات دینے آپ سلام. مولا علی جن کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں، ان کا کام ہے مشکل کشائی کرنا. آپ کے مسئلوں کی مشکل کشائی کی ہوں انہوں نے، مشکل کشائی یہ کی ہے، فرماتے ہیں نبی موجود فرما لے کہ جب تم میں کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو تو خامخواہ کی بحث میں مت الجھو، اسے قرآن کے سامنے لے کر آ جاؤ اور قرآن کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دو. ہمارا یہ یقین ہے، ہم اپنے سنی بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اس کے اوپر، جس مسئلے میں ہمارے آپ کے درمیان اختلاف ہے، مگر آپ جو سوچتے ہیں اسے بھی پھینک کے آئیے، ہم جو سوچتے ہیں ہم بھی اسے پھینک کر آئیں اور بس قرآن کو دیکھ لیں، جو قرآن سے فیصلہ مل جائے وہ آپ کے خلاف ہو آپ اسے قبول کر لیں، وہ ہمارے خلاف ہو ہم اسے قبول کر لیں. مگر قرآن کا سمجھنا بھی ذرا اتنا آسان نہیں ہے، تو صاحبان عقل کو ہونا چاہیے، صاحبان فکر کو ہونا چاہیے. میں کبھی کسی کی توہین نہیں کرتا، مگر سعودی عرب کے مفتی اعظم اور قاضی مکرم جن کا ذکر میں نے کیا تھا آپ کے سامنے، جن کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے کہا تھا کہ ابھی قرآن سے تو کہا تھا انہوں نے کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، قرآن کہتا ہے کہ زمین چپٹی ہے. ابھی کہاں قرآن نے کہا کہ زمین چپٹی، خدا کے لیے مجھے کوئی دکھا دے. تو اب ان کو قرآن میں زمین چپٹی دکھائی دے رہی تھی. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو خیال پہلے سے بیٹھا ہوا ہو، اس خیال کے اندر جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو مانتا قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا. تو دماغ کو خالی کر کے آئیے. اکوپائڈ بین کے ساتھ نہ آئیے، پھر قرآن کا پڑھیے. ابھی نہیں کیا ہے، چند سال پہلے جب میں حج کے لیے گیا تھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہی ابن باز صاحب بہت بڑے عالم تھے. تو اب سارے علماء گئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اچھا جذبہ تھا کہ بھئی مسلمانوں میں اتنا افتراق ہے، اتنا انتشار ہے، اتنا لڑائی ہے، اتنا جھگڑا ہے، اس کا حل کیا نکالا جائے. سب نے رائے دی، کسی نے کہا یہ ہو، کسی نے کہا یہ ہو، کسی نے کہا یہ ہو. اب آخر انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس صاحب نے جو مفتی اعظم سے سعودی عرب کے، کہہ لے دیکھیے آپ سب حضرات کہہ چکے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے قرآن. صحیح کہا بھائی، یہاں تک صحیح کہا کہ وہ حل ہے قرآن. تو لوگوں نے کہا قرآن سے کیسے حل ہو؟ ان کا دیکھیے قرآن سے حل یہ ہو کہ اپنے دماغ کو استعمال نہ کیجیے، ایک طرف قرآن رکھیے، ایک طرف ڈکشنری رکھیے، لغت رکھیے، جس لفظ کے جو معنی ڈکشنری میں مل جائیں بس اسی کو آپ قبول کر لیجیے اور اس کے سامنے سر جھکا دیجیے. تو ایران کے تعلیم نے بہت ان کو داد دی کہ ہم تو سارے مسئلے تک پہنچے ہی نہیں تھے، ایسی بہترین بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ حل یہی ہے کہ قرآن کو رکھیں اور قرآن کا ایک ایک لفظ دیکھتے جائیں اور ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھتے جائیں، نہ تفسیر کو دیکھیں، نہ تعویل کو دیکھیں، نہ ناسخ کو دیکھیں، نہ منسوخ کو دیکھیں، کچھ نہ دیکھیں، بس دیکھیں قرآن میں کھلا لفظ کا کیا معنی ہے اور جو معنی ہو اس کو قبول کر لیں. اب وہ اور ذرا اونچے ہو گئے. تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پھر انہیں ایرانی عالم نے یہ کہا کہ مگر سرکار اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. بولے کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ کہنے حل تو آپ کا بہترین ہے. تو کہنے مسئلہ کیا پیدا ہوگا؟ کہنے اگر آپ حضور برا نہ مانیں تو آپ کریں گا کہ یہ کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ کہنے اب یہ سب نابینا بےچارے اندھے سے بلائنڈ تھے. تو کہنے کہ حضور اتنا بتا دیں آما کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی زبان میں؟ کہنے آما کے معنی ہوتے ہیں اندھا، آما کے معنی ہوتے ہیں نابینا، آمینا کے آما کے معنی ہوتے ہیں بلائنڈ. تو کہنے قرآن میں ہے کہ من کانا فی هذه عاما فهو فی الآخرة عاما, جو یہاں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا آخرت میں. اور ڈکشنری سے اگر ہم آپ دیکھیں گے تو ڈکشنری تو یہی بتائے گی, لغت تو یہی بتائے گی, جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے. تو حضور آپ جنت تو ضرور تشریف لے جائیں گے, مگر اندھے ہی ہوں گے تو حضوروں کا دیدار کیسے ہوگا, حضور کا دیدار کیسے ہوگا؟ اسی لیے کر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا, بڑی پتہ کی بات ہے کہ یک من علم را دہ من عقل دکھا, کہ اگر اتنا سا علم ہے آپ کے پاس تو اتنی عقل آپ کا سمجھ رہے ہیں, تلاب قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اب میں بہت فقیر ہوں, بہت ذلیل ہوں, بہت میرے پاس علم کی کمی ہے, میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا ہوں, اس میں انتظار بھی نہیں ہے, لکھنؤ والا واقعیت ہے, مگر بھیڑ جاتا ہوں اکثر. میں گجرات میں جب ہندو مسلم فسادات ہوئے زبردست, اللہ محفوظ رکھے, انسان جانور ہوتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میرے علم میں سن 47 کے بعد سے کتنا خطرناک اور اتنا ظالمانہ اور اتنا وحشیانہ فساد کہیں نہیں ہوا جیسا گجرات میں ایک ایشو کو بنا کر کیا گیا تھا. ہمیشہ فساد اس وقت ہوتا ہے جب مذہب کے پیچھے کوئی ہوشیار سیاستدان آتا ہے. یہ تاریخ ہے 1400 برس کی, مذہب نہیں رکھتا کبھی, مذہب کو لگنے سے کیا تعلق ہے, مذہب تو جوڑنے کے لیے آتا ہے. مگر جب مذہب کی نقاب ڈال کر کوئی سیاستدان آ جاتا ہے, کوئی پولیٹیشین آ جاتا ہے, تو جاہل لوگوں کے جذبات مذہبی کو ورغلا کر جو فساد کراتا ہے اسی کو لمٹ نہیں ہوتا, نہ کوئی کہیں پھنسا ہوتا. اللہ کی مرضی تھی کہ میں آپ کے آسان میں آج بیٹھا ہوں, ورنہ میں تو ختم ہو گیا تھا, میں خطہ ختم ہو گیا تھا, میں خود پھنس گیا تھا. خیر اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے یہاں مائنورٹی کمیشن ہے, اس کے ہیڈ ہیں مسٹر تلوچن سنگھ, انہوں نے یہ چاہا کہ ایک طرف سے ہندو دھرم گروہوں کو, ریلیجس لیڈرز کو بلایا جائے, ایک طرف سے مسلمانوں کو بلایا جائے, اور دونوں میں ڈائیلاگ کرایا جائے. نیت ان کی نیک تھی اور دونوں کو قریب لانے کی کوشش کی جائے. یہ کاش یہ ٹیپ میرا سنی حضرات تک پہنچ جائے. تو اب وہ مائنڈ کمیشن میں بلایا گیا, ہندوؤں کو ہندوؤں کی طرف سے اپنے وقت کے مرحب, اپنے وقت کا عامر بن عبد الود, اپنے وقت کا انتر, جو سب سے بڑے بڑے پہلوان تھے فرقہ پرست پارٹیوں کے, آر ایس ایس کے اور بی جے پی کے اور بجرنگ دل کے اور وشو ہندو پریشد کے چوتی کے لوگ یہ آئے تیار ہو گئے آنے کے لیے, ہم بات کریں گے. اب ہمارے یہاں ٹیکنیکل پرابلم آ گئی کہ مسلمانوں کی جو نمائندہ جماعت ہے بغیر تصریف کے, یہ بات آج میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کاتب بھی کہی, میری ملاقات ہوئی ان سے, کہ جیسے ہم لوگوں نے ایک جماعت بنا لی ہے, اس میں سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, ہر فرقے کی نمائندگی ہے, اور ہم سب بیٹھ کر مسلم مسائل پر غور کیا کرتے ہیں. اس سے کم یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ مسلم مسائل حل ہوں یا نہ ہوں, لیکن جب اسٹیج پر پبلک دیکھتی ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کہ سارے علماء یہاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان میں بھی اتنا پیدا ہو جاتا ہے. میں نے اس سے کہ آپ بھی یہاں کوئی ایسی تنظیم بنائیے کہ سارے اسلامی فرقوں کے لوگ پبلک کے سامنے اسٹیج پر آ کر بیٹھے, بھائی سب کو بیٹھنا ہوا ایک ساتھ دیکھ لیں گے, تو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی کسی کو کافر نہیں سمجھ رہا ہے, ورنہ مسلم اسٹیج پر کافروں کو بٹھانے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر کیا کہ نہیں کیا ہم نے, تو اب ادھر کے چوٹی کے لوگ, اب یہاں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مسلم پرسنل بورڈ اپنے ریزولوشن میں یہ طے کر چکا تھا کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے ہم ان سے کبھی بات نہیں کریں گے. مسئلہ ہوا یہ ہوگا کہ وہاں جو لوگ آئے وہ سب وہی جو بابی مسجد کے صحیح کرنے والے, یہ اپنے ضلع سے پھنس گئے اور میں بھی پھنس گیا کہ میں بھی اس کا رکن مسلم پسندہ بورڈ کا. تو پھر وہاں سے میرے پاس فون آیا کہ آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو ان کو واک اوور مل جائے گا. یہ تو کہہ کے نکل جائیں گے, مسلمانوں میں ہمت نہیں تھی کہ میرے پاس ہمارے سامنے آ سکیں. تو میں نے پسندہ بورڈ کے جو صدر تھے اور ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, مولانا رابع حسن ندوی صاحب, بہت قابل آدمی, بہت ہی نفیس انسان ہیں. میں نے اسے جا کر کہا کہ وہ جلوس اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس میں نزاکت یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو وہ تو یہی کہہ دیں کہ مسلمانوں میں ہمت ہی نہیں تھی تم سے بات کرتے, تو اس لیے آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں. اور میں پسندہ بورڈ کے نمائندے کی ایسوسیشن میں پرسنل کیپیسٹی میں جاؤں گا. چلے آپ تیار ہیں جانے کے لیے؟ میں تیار ہوں, میں جاؤں گا. چلے جائیے پرسنل کیپیسٹی میں, آپ چلے جائیے. تو اب آپ سمجھے کہ مسلمانوں میں, اب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ جن کو لوگ پہچانتے ہیں, بہت سے گدھوں کو بھی لوگ پہچاننے لگتے ہیں, تو جو ایک متعارف شخصیت تھی وہ میری تھی. باقی سب وہی مسجدوں کے دو رکعتوں کے امام تھے جن کو کچھ نہ یہاں کا پتا ہے نہ وہاں کا پتا ہے. اور ادھر وہ مذہب ہو انتر ہو امر دیوت جنا ٹاپ براس لوگ بیٹھے ہوئے. خیر کلوز ڈور میٹنگ ہوئی. میں قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو میں نے ذرا سی خدمت کی ہے شاید اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس میں دیکھیے میں ممبر پر غلط بات نہیں کہہ سکتا کہ جتنے وہ اپنے وقت کے مرحب و انتر و چوٹی کے پہلوان تھے ان سب کا دم نکل گیا جب ایک ہندو سادھو نے جو رشی کیش سے آیا تھا پہلی تقریر کی, اور پہلی تقریر میں اس نے فرقہ واریت کے خلاف اتنی زبردست اسپیچ دی کہ پھر ان میں سے کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ الٹی سیدھی غلط غلط باتیں کر سکے. پھر اسی کے سر میں نے اپنا سر ملا دیا, لیکن اصل کریڈٹ اسی شخص کو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چاہے وہ بہت پیارے پیارے انداز میں آگے محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ یہ وہی آچاریہ گیرا کشور ہیں اور یہ وہی پروین تگوڑیاں ہیں اور یہ وہی مسٹر دوی ہیں اور یہ وہی فلاں ہیں اور دھمک ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے تھے. دو گھنٹے کی اچھی اچھی گفتگو کے بعد جب دروازہ کھلا اور میڈیا آیا تو تھوڑی دیر کے بعد, اب میڈیا کو دیکھ کر تو آپ جانتے ہیں کہ میڈیا ہے معشوقہ اور پبلک ہے عاشق, اب ہر آدمی اس میڈیا کے سامنے جانا چاہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ کہہ دوں. اس میں پھر وہ کیا ہو گیا اور معاملہ ہوتا بہت ہڑبوں ہو گیا. اب میں تمہیں جا کے کونے میں بیٹھ گیا. مسلمانوں کی طرف سے جو بزرگ تشریف لائے تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, میں نے یہ دیکھا کہ وہ ان کو بہت غصہ آ گیا, بہت چیخ چیخ کر وہ باہر بات لڑ رہے ہیں کسی سے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا, یہاں تو اچھی بات ہو رہی تھی, کیا 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 پرابلم کیا ہو گیا؟ چلے صاحب تو ایک سال بتایا تو مسئلہ یہ ہوا کہ آچاریہ گرراج کشور, آپ کو نام سنتے ہوں گے برابر, جو وی ایچ پی کے جنرل سیکرٹری ہیں وشو ہندو پریشد کے, بڑا خطرناک انسان ہے, بہت ہی زہریلا, کوبرے میں اتنا زہر نہیں ہوگا جتنا اس میں زہر ہے. کہا کہ ان میں اور جمیل رفتی صاحب میں لڑائی ہو رہی ہے. ہمیں تو لڑائی کی کیا بات ہے, یہاں تو بہت میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھیں. کہا وہ یہاں سے نکلنے کے بعد گرراج کشور نے جمیل, اور میرے نام اسے نام بھی نکل گیا, خراب تو نکل گیا نام, جمیل الیاسی صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے, ایک ہی مسئلے کا حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ جائیں اور جو باتیں آپ کو گیتا میں, شریمد بھگوت گیتا میں قابل اعتراض دکھائی دے رہی ہیں اس کو ہم نکال دیں, اور قرآن میں جو باتیں قابل اعتراض ہیں انسانیت کے خلاف ہیں اسے آپ نکال دیں تو ہماری اور آپ کی دوستی ہو جائے گی. اس پر جمیل لیاز صاحب کو بہت غصہ آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں وہ تو خدا کلام ہو یہ ہے وہ. ارے میں نے کہا بھائی خرچے منہ نکل گئے. تو میں نے میسج بھیجا, پھر میں نے پہلے بیان دیا اور میں نے تقریریں کی اور یہ بات ان تک پہنچی. میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ کاش گرراج کشور صاحب نے یہ بات مجھ سے کہی ہوتی تو میں تو دو منٹ میں مسئلہ حل کر دیتا. جب لوگوں نے پوچھا آپ کیسے حل کر دیتے, دیکھیے ایک بات مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن واقعی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی نہ کسی ہندو فرقہ پرست, ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا, ہندوؤں میں دیکھیے وہ بھی تھا, میں نے انصاف بات کی اپنا, اس کی وجہ سے یہ میٹنگ کے انداز میں ختم ہو گئی. ہندو بڑے اچھے اچھے ہیں, زہریلے بھی ہیں. تو یہی زہریلے ہندوؤں کی طرف سے ہر دسویں پندرہویں دن مہینہ بھر کے بعد یہ بیان آتا ہے, یہ قرآن سے فلاں فلاں ہے تو وہ نکالا جائے, فلاں فلاں ہے تو وہ نکالا جائے, فلاں ہے تو وہ نکالا جائے. اور آگے میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. یہ تو آپ تھرڈ گریڈ ہندوستان کے مسلمان تھے جو مورچے پر جمے ہوئے ہیں, مگر مصر میں یہودیوں کے پریشر میں آ کر کورٹ کی کتابوں سے ان آیتوں کو نکال دیا گیا قرآن مجید کی, کہ جس کے لیے یہودی کہتے تھے کیسے نکال دیا جائے. اس سے زیادہ رونے کی باتوں کیا ہو سکتی. تو میں نے کہا مجھ سے اگر انہوں نے کہا ہوتا تو میں مسئلہ دو منٹ میں ہو جاتا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کہنے لگے کیسے, میں نے کہا ان کو آپ بتا دیں, اور پھر میں نے پریس میں دیا اور تقریروں میں کہا اور بات اس پورے حلقے تک پہنچ گئی. میں نے کہا بھائی دیکھیے ایسا باقی گیتا میں نے پڑھی ہے, تو میں نے کہا میں نے گیتا جی کا ادھیان کیا ہے, اب وہ تو وہاں کی ہندی زبان میں مجھے بولنا پڑتی ہے. تو میں نے کہا میں نے گیتا کو میں نے پڑھا ہے, اور ہمیں گیتا پر گیتا کے کسی لفظ پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لیے کہ واقعی گیتا میں سوائے توحید خالص کی اور کچھ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں کچھ, توحید خالص ہے بالکل. یہ تو بات میں سب گڑبڑ سب ہوئی. تو ہم نے کہا جہاں تک گیتا کا تعلق ہے تو ہمیں تو سب کو اعتراض ہی نہیں ہے. تو آدھا مسئلہ تو یوں ہی حل ہو گیا ایک منٹ کے اندر. اب آدھی بات رہ گئی کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں, اس کو نکال دینا چاہیے. تو میں نے کہا یہ بیان آپ ہزار برابر دیتے رہتے ہیں, اس کے لیے فیصلہ کن بات ہو جائے کہ آئندہ پھر یہ بیان آپ رات کو دینے کی ضرورت نہ ہو. تو میں نے کہا دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے تو میں چھوٹا سا آدمی ہوں, میں اکیلا آیا جاتا ہوں, کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ ہندو حضرات نے جو حضرات یہاں تشریف فرما تھے, منی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پروین تگڑیا بیٹھے ہوئے تھے اور آچاریہ گیراج کشور بیٹھے ہوئے تھے اور پروفیسر دوی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا یہ اور بھی جو حضرات ہیں جو وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں, آپ سب آ جائیے, کوئی ایک ڈیٹ فکس کر لیجیے. تو ادھر مسلمانوں کا تو میں آ جاؤں گا, ادھر سے آپ ادھر تک تشریف لے آئیں. اور میں نے کہا پنچ کے طور پر, حکم کے طور پر, آربیٹریٹر کے طور پر میں انہیں ہندو رشی کا نام پیش کرتا ہوں جنہوں نے تقریر کی تھی, کسی کرسچن کا کسی غیر نام نہیں پیش کرتا ہوں. میں آپ ہی کے فرقے کا, آپ ہی کے دھرم کا ایک دھرم گرو ہے اتنا بڑا رشی کیش کا, جو بہت ان کا پوتر راجستھان ہے یعنی بہت مقدس مقام ہے, میں کمین کو آربیٹریٹر بنا دیتا ہوں. تو آپ آ جائیے اور میں آ جاؤں. اس لیے دیکھیے ڈیڑھ دو برس تقریباً اس بات کو اب ہو رہے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تھی. تو ادھر سے آپ سب آ جائیں, ادھر سے میں اکیلا آ جاؤں گا, اور پنچ کے طور پر آربیٹریٹر کے طور پر ان بزرگ کو بلا لیجئے. مگر ایک شرط اور ہوگی کہ بیچ میں ایک نائی بھی استرا لے کر بیٹھے گا, بیچ میں ایک نائی بھی استرا لے کر بیٹھے گا. اگر آپ حضرات نے یہ ثابت کر دیا اور جس کو ہم نے پنچ بنایا اس نے کہا یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن میں فلاں 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 آیت ایسی ہے کہ جو انسانیت کے خلاف ہے, تو میں اس نائی کے سامنے سر جھکا دوں گا اور کہوں گا میرا سر مون دو اور چوٹی چھوڑ دو, اور میں جے شری رام کہہ کے کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن اگر یہ بات ثابت نہیں ہو سکی اور آربیٹریٹر اور حکم نے کہا کہ آپ کے پھیر سمجھ کا پھیر ہے, قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بیک گراؤنڈ بتائی گئی اس کی روشنی میں, تو پھر آپ حضرات کو بھی اپنے اپنے ختمے کرانا پڑیں گے. تو اس طرح کہیں اور چلے گا, گھر کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ یقین کیجیے اس ممبر کی تقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے بعد سے بیانات کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. کیونکہ زبانوں کو چلانا آسان ہے, مگر جب اس سورے کی دھار سامنے آ جائے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ جو قرآن مجید کی خدمت کی ہے یہ کسی سنی نے نہیں, کہ سنی بھی میرے بھائی ہیں, ایک معمولی شیعہ انسان تھا جس نے یہ خدمت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سب منحوسوں کی زبانوں کو بند کرا. تو مجھے اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ میں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے, سمجھا ہے. وہ قرآن کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہو اس میں کوئی ظالمانہ بات آ سکتی ہے, اس میں کوئی غیر انسانی بات آ سکتی ہے. جو یہ کہہ رہا ہو کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جو انسان کو پیدا کرنے کے بعد کتنی بڑی کائنات بنائی, فرشتوں کو بنایا, ملائکہ کو بنایا, سمندروں کو بنایا, گیلیکسیز کو بنایا, کائنات کو بنایا, بلیک ہول کو بنایا, اتنی بڑی کائنات بنائی مگر ملک بھی نہ دیکھا کیا بنایا, مگر جب انسان کو بنایا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. جس نے انسان کو بنانے کے بعد اپنا قصیدہ خود پڑھا ہو وہ انسانیت کے خلاف کوئی بات قرآن میں لا سکتا ہے؟ اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے قرآن پر ہمارا ایمان, اور میرے بھائی سننی سر میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا بھی ایمان ہے, میں نہیں کہتا آپ کا ایمان نہیں ہے, مگر آپ کا ایمان اگر 19 ہے تو ہمارا ایمان 20 ہے, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں سامنے توجہ فرمائیے. آپ کا ایمان اگر 19 ہے تو ہمارا ایمان 20 ہے, قرآن ہماری آپ کے بھائی ہیں, مگر ہم اپنی بات کریں کیوں ہمارا ایمان 20 ہے. ہمارا ایمان 20 اس لیے ہے کہ آپ تو قرآن پر اس وقت ایمان لائے, آپ لائے ایمان, میں نہیں کروں گا آپ ایمان نہیں لائے, آپ تو قرآن پر اس وقت ایمان لائے جب رسول اللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. اور ہم تو علی والے ہیں, ہم تو علی والے کہے جاتے ہیں. تو علی نے تو تلاوت قرآن اس وقت کی تھی کہ جب قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا, کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ قرآن ہے کیا. تو اگر ہمارا ایمان علی پر ہے تو ہمارا ایمان قرآن پر تو ہوگا ہی, اس لیے کہ رسول سے پہلے علی سنا چکے ہیں صلوات پر محمد والا. تو ہمارا ایمان آپ کے ایمان سے الحمدللہ قرآن مجید پر زیادہ ہے, آپ بھی خوش ہوئیے, خوش ہونے کی بات ہے نا. ہاں بس یہ بات ضرور ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ جن کو رسول قرآن کے ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ اپنی کتابوں کو دیکھ لیجیے, سیاست کو دیکھ لیجیے. اب آپ کو نہیں بتایا جاتا تو میں کیا کروں اس کو, آپ کو نہیں بتایا جاتا تو میں کیا کر سکتا ہوں, خود بھی تو پڑھیے. میں نے آپ کے سامنے یہ کیا تھا کہ ساری پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ سن کے مزہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, پڑھ کے نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور پڑھیے تو بھائی, ہماری کتابوں کو مت پڑھیے, نہ پڑھیے سیاست کو پڑھیے, صحیح بخاری شریف کو پڑھیے, صحیح مسلم کو پڑھیے, ابن ماجہ کو پڑھیے, صحیح ترمذی کو پڑھیے. تو 16 طریقوں سے آپ کو آیت میں یہ حدیث ملے گی, 16 طریقوں سے. کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ذرا اللہ سے الفاظ سو در ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. دیکھیں رسول کے لیے بھی آپ یہ بات سمجھیں, رسول کو بھی لوگ نہیں پہچانتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ اوتی نہ جوام الکلیم, جیسے قرآن میں آیتیں لچھے دار ہیں, تہ بتائے ہیں, زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے تہیں کھلتی جاتی ہیں. تو جوام الکلیم کا ایمان یہی ہے کہ میری باتوں پر غور کرو, جتنا غور کرتے جاؤ گے نئے 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 معنی اس میں سے نکلتے چلے آئیں گے. اب دیکھیں آپ غور کیجیے, رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. جب مجلس ختم ہو جائے میں یہاں سے آخری مجلس پہ جانے لگوں تو میں آپ سے کہوں کہ کراچی کے میرے بھائیوں, میں تو جا رہا ہوں مگر میں آپ کے درمیان یہ مائکروفون چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ ممبر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور کچھ ہے ادھر ادھر نہیں, وہ کچھ اور ہی نہیں. یہ جی ہمارا مقدر ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو مائکروفون چھوڑ کر جا رہا ہوں, ممبر چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو آپ کہیں گے یہ کسی بات والا نہ کہہ رہے ہیں, یہ ممبر یہاں پہلے سے موجود ہے, آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ مائکروفون تو یہاں پہلے سے لگا ہوا ہے, آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو چھوڑ کر انسان وہ نہیں چیز جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو. میں آپ سے کہوں کہ میں جا رہا ہوں, میں اپنی قبا چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو آپ کہیں گے ہاں یہ بات ہوئی, تو پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ بات ہوئی. تو رسول کیا فرمائے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یعنی وہ چیزیں نہیں جو پہلے سے موجود تھیں, جو بعد میں آئی ہیں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن میں کہہ لے گئے. دیکھیے تین کیٹیگریز ہوتی ہیں, بس آج بات بہت کھل گئی. تین کیٹیگریز ہوتی ہیں ہمارے نزدیک. ایک ہے قاری قرآن, بڑا مرتبہ قاری قرآن کا, قرآن کی قرأت کرنے والا, جیسے ابھی وہ نوجوان یہاں پر جو قرأت کر رہے تھے یا روز وہ قرأت فرماتے تھے, بہت اچھا ماشاء اللہ ان کا رہ جائے, اور صحیح تجویز ہے. تو ایک ہے قاری قرآن, ایک ہے حافظ قرآن, ایک ہے وارث قرآن. انہوں نے ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ قاری وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر قرآن, حافظ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دماغ میں قرآن, اور وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کی رگوں میں قرآن دوڑتا پھرتا ہے, اس کے خون کے ساتھ. وارث وہ ہوتا ہے کہ جس کا کردار چلتا پھرتا قرآن ہوا. تو ہم قاریوں کا احترام کرتے ہیں, حافظوں کا احترام کرتے ہیں, وارثوں پر ایمان رکھتے ہیں, ایک مرتبہ صلوا کرتے ہیں. پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں علماء کے خلاف نہیں ہوں, بالکل نہیں, میں مخلد ہوں آیت اللہ سستانی کا, آیت اللہ خامنئی کا بے انتہا احترام کرتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اس مرد جری کی جرت اور ان کا خود اعتمادی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. امریکہ میں جب تشریف لے گئے تھے یونائٹیڈ نیشنز میں خطاب کرنے کے لیے تو میں وہاں موجود تھا, سمجھ رہے ہیں. میں ایک بات کر دوں آپ کے سامنے کہ میں خوش آمد و خامد نہیں کرتا, میرے اپنے ادارے چل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے بڑے 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 ادارے ہیں, لیکن صاف بات یہ ہے کہ ہم نے ایران سے ایک نیا پیسہ بھی نہیں لیا ہے, کسی نہ لیں گے, اس لیے کہ ہمارا ہماری زبان سے جو کچھ نکلے وہ آزادی کے ساتھ نکلے, جو کمزوری وہ بھی ہم بتائیں اور جو اچھائی ہے وہ بھی ہم بتائیں. تو مجھ پر ایران کا کوئی احسان نہیں ہے, لیکن جو ہمارے بھائی ہیں حکومت اسلامی ہے, ہمارا فریضہ ہے کہ مجھ کو سپورٹ کریں, تو میں وہاں موجود تھا. آپ ذرا سے بھی جو حضرات میڈیا سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ٹیڈ کوپل کتنا زبردست جرنلسٹ ہے. آپ یہاں کے ضیاء الحق جب تشریف لے گئے ہیں برا تو نہیں مانیے گا, یہ ضیاء کا زمانہ ہی وہ تھا کہ جب سے پاکستان کو ضیاء بتیس لگ گئی. اب وہ ضیاء تو چلے گئے, بتیس رہ گئی. تو یہ بھی چونکہ میں تو करीब 30 साल से हर साल अमेरिका जा रहा हूं, तो इनको मैं देखा था कि चटखाते जब मैं सवाल कर रहा था तो ये पसीने पहुंच रहे, और कोई मैं छिपाने वाली बात नहीं, हमारे यहां की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब गई हैं उनका भी आलम यही था, तो वो भी ठंडे पसीने पहुंच रहे। लेकिन बस एक, और कितने मैंने उसके इंटरव्यू देखे हैं, एक आयतुल्ला खामनेई वो थे कि जिनके सामने बैठकर वो अपनी पेशानी से पसीने पहुंच मेंबर को मैं आपके सामने कर रहा हूं, मेंबर को मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो मैं उनका बड़ा कदर दाऊं। और फिर यूनाइटेड नेशंस की तकरीर हुई, 50 आदमियों को अलाउ किया गया था कि 50 आदमी यूनाइटेड नेशंस के अंदर आ सकते हैं, 49 ईरानी थे, 50 में था, तो वो अंदर मैंने देखा जो अमेरिकन भागे हैं वहां से उठ के यूनाइटेड नेशंस से, कि हमसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे मुल्क में हमको कोई यूं कहे आकर। वो ये भूल गए थे कि वो अगर अपने वक्त के फिरौन हैं तो ये मूसा का वारिस है। तो अब तक आपको अंदाजा हो गया। अब 2-4 जुमले सुन लीजिए कि मुझे यहां पर कुछ बातें तकलीफ दे महसूस हो रही हैं। मैं जब पाकिस्तान आता हूं मालूम होता है कि यहां पर एक नए इशू की विलादत बासादत हो चुकी है, और अब उस पर झगड़े हो रहे हैं। अरे भाई, आप अपने बच्चों के सिलसिले में फैमिली प्लानिंग के कायल नहीं हैं तो इस सिलसिले में तो कायल हो जाइए। ये कितने इशू रोज पैदा होंगे, जब आके देखा एक नया इशू बहस हो रही है, जब आके देखा एक नया इशू बहस हो रही है। आमतौर पर क्या होता है, जंग किसमें होती है, एक तरफ अल्लामा एक तरफ अम्मामा, एक तरफ अम्मामा एक तरफ अल्लामा। एक बहस हो रही है कि आज़ादारी अफजल है या नमाज अफजल है, क्या सवाल है ये भाई। अम्मामा कह रहा है कि जो कुछ है वो नमाज है, जो कुछ है वो रुकू है, जो कुछ है वो सजूद है। अल्लामा कह रहे हैं कि जो कुछ है वो आज़ादारी है। कुछ झगड़े की बात है। देखिए मसला, अगर आप हल करना चाहते हो एक सेकंड में हल हो जाएगा, ये कोई मसला ही नहीं है। आप खोज फरमाइएगा, देखिए एक सेकंड में मसला हल हो जाएगा। अल्लामा कहता है कि जो कुछ है अजादारी सीना जनी मासम, अम्मामा कहता है कि जो कुछ है नमाज रुकू सजदा। एक बात सुन लीजिए, मुख्तसर सी बस जाहिल आदमी, नमाज किसकी यादगार है, नमाज यादगार है हुसैन की, मातम किसकी यादगार है, जैनब की, एक जैनब की यादगार है, एक हुसैन की यादगार है, खुदा के लिए हुसैन के लिए और जैनब के लिए हुसैन और जैनब को आपस में न टकराइए। वो भी अपनी निगाह जरूरी, ये भी अपनी निगाह जरूरी। अभी तवज्जो फरमाइएगा कि हुसैन की यादगार है सजदा, ज़ैनब की यादगार है मातम, गिरियाज़ारी। जब नस्ल आगे बढ़ी तो ये दोनों बातें आकर जमा हो गई ज़ैनुल आबिदीन। ये दोनों बातें आकर जमा हो गई ज़ैनुल आबिदीन में, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 लकब हैं। एक लकब आपको मालूम है, कम होगा उलमा को मालूम है, आपको कुछ है नहीं मालूम है कि इमाम के 2 लकब हैं ज़ैनुल आबिदीन, इबादतें करने वालों का की जीनत। एक लकब और भी है सैयदुल बक्काईन, रोने वालों का सैयद हो सब, न ऐसा कोई रोया कि जैसे इमाम रोए, न ऐसी कैसी किसी ने इबादत की के जैसे इमाम ने की। या अल्लाह की नमाज, یا کربلا کا ماتم، تو خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، عزداری تو یہ اہم ہے، عزداری نے آپ کو بچایا ہے، جہاں بیٹھے ہیں آپ ایک کس کا سب ہے، میں کوئی شکوا نہیں کر رہا ہوں، کوئی شکوا نہیں، ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، میں تو صحیح بات کرتا ہوں کے سامنے کہ یہ خیال اپنے دل سے آپ نکال پھینکیے کہ 700 برس تک سننی آپ کو مارتے رہے، سننی نہیں مارتے رہے آپ کو، آپ کو بادشاہت و ملوکیت قبول کرتی رہی، اور اس کا ثبوت یہ ہے، دیکھیے میں صحیح بات کر رہا ہوں کو سمجھانے کے لیے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنی شیعہ مسئلہ ہوتا تو آپ کے آئندہ قاہرین شہید کیے جاتے، امام حنیفہ کی وہ گھٹنا بنتی جو بنی، امام شافعی کی وہ گھٹنا بنتی جو بنی، امام ابن تیمیہ جیل کے اندر مر گئے، تو یہ ملوکیت ہے، یہ شہنشاہیت ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ سیاست ہے کہ جو اپنے مخالف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزوں، امام عز اللہ عبدین کی سیرت آپ کی نظروں کے سامنے، اور بس میں موضوع کے متعلق بھی دو باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ کوئی ممکن ہے کل میں اس کو شاید تھوڑا سا ڈیولپ کروں، آج بس میں ایک اشارہ کروں آپ کے سامنے، کوئی بھی عبادت نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے، بڑی سے بڑی عبادت بھی اگر تقوی کے ساتھ نہیں ہے تو یہ مولانا کے ساتھ میں ہے، میرا قول نہیں ہے جو آپ کہیں گے غلط آپ کہہ رہے ہیں، اسے کوئی حیثیت نہیں، اور چھوٹی سی عبادت بھی اگر تقوی کے ساتھ ہے تو مولانا کہتے ہیں اسے حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ بڑی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی، یہ عبادت قبول ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، مولا علی کے تو ارشادات ایسے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد کوئی مسجد ہمیں تو کچھ بھائی دکھائی دیتا نہیں، مولا فرماتے ہیں کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اب آپ بتائیے، میں بھی کوئی نام لے سکتا ہوں کہ فلاں گناہ سب سے بڑا ہے، مولا کیا بات ہے، جب وہ سب پوچھتا ہے کہ بتائیے مولا دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے سمجھا دنیا کا سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے تم سب سے زیادہ چھوٹا سمجھو، اور یہ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے، بس وہ ختم ہو رہا ہے، اپولو 13 جب کریش اس کا ہوا ہے، اربوں ڈالر جس پر لگے تھے اپولو کے، آپ کو معلوم ہوگا، تو پھر انکوائری کمیٹی بیٹھی، اب جانتے ہیں آپ اس پر ایک ایک مشن پر اربوں ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں، اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ایک مشن کے اوپر، وہ کریش ہو گیا، وہ آدمی مر گیا سب ایسٹروناٹ، تو انکوائری کمیشن بیٹھا کہ بھائی یہ کیا ہوا تھا، وہ انکوائری برسوں لگ گئی، کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا، سب کی تو کمپیوٹرائز تھی، تو معلوم ہر پرزے پہ جگہ پر سارے بڑے بڑے پرزے، سارے کمپیوٹر سارے پرزے پہ جگہ پر کام کر رہے تھے، بیچ میں کہیں کے اوپر مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک ربر کا چھلا لگا ہوا تھا دو ڈالر کا، وہ لیک کر گیا، اس کے لیک ہونے کی وجہ سے پورا مشن اربوں ڈالر کا تباہ ہو برباد ہو گیا، تو اس چھلے کی کوئی قیمت نہیں تھی، مگر اس چھلے کے غلط ہونے نے پورے مشن کو تباہ ہو برباد کر دیا، تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایک زنجیر کی کڑی ہوتا ہے، کڑی اتنی سی بھی اگر ہے ٹوٹ گئی تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کسی عبادت کو کبھی آپ بڑا نہ سمجھیں، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی خدا نہ خواستہ ہماری عبادتوں کو برباد کر سکتا ہے، بس عزتداران حسین میں صحیح بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میری یہ مجلس قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ سے میرا یقین ہے، اپنے بارے میں یقین نہیں ہے مگر آپ کے بارے میں یقین ہے، آپ کے بارے میں، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو وہاں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیویاں جو دریوں پر بیٹھی ہوئی ہیں, جس طرح کے ساتھ, جس بے چینی کے ساتھ یہ آ رہی ہیں, جس خلوص و اخلاص کے ساتھ یہ آ رہی ہیں, میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں, آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں اور میرا کوئی ایک جملہ بھی آپ کو پسند آ گیا ہو تو آپ دعا کریں کہ میں زندگی بھر بس مولا ہی کی خدمت اپنی زبان سے کروں. یہ محرم ہے, آج محرم کی 5 تاریخ ہو چکی ہے. دیکھیے کب آیا تھا, کل تھی پہلی اور آج ہو گئی 5. اتنی تیزی سے یہ دن گزرتے ہیں. آج آپ 2 بچوں کا حال سنتے ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے, زینب کے لخت دل, زینب کے جگر کے ٹکڑے. علی کے نواسے, رسول کا نواسا حسین ہے اور علی کے نواسے اور محمد. روایت بتاتی ہے کہ شب عاشور جب ایک سرات گزر گیا تو شہزادی نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا, کہا کہ میرے دل کے ٹکڑوں میرے پاس آ جاؤ. آپ ذرا سا, میں پڑھ رہا ہوں مگر آپ آنکھوں آنکھوں میں کربلا لے آئیے نظروں کے سامنے. ایک ماں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ سب لینے میں لے آئیے. پیارے پیارے بچے ہیں, کم سن بچے ہیں, بلا کے بٹھایا, سمجھایا کہ بچوں تم ابھی کم سن ہو, عمریں تمہاری کم ہیں, مگر تم علی کے نواسے ہو, اس کا خیال رکھنا, جعفر کے پوتے ہو, اس کا خیال رکھنا, میدان جنگ سے گھبرانا نہیں, تلواروں کی چمک سے ڈر نہ جانا, اور جلد سے جلد اپنی جان میرے بھائی کو تن نثار کر دینا. کون ماؤں گی چیزیں کہیں گے. اور صبح فرماتی ہیں بچوں ایک بات سن لو, مجھے معلوم ہے کہ میرے دل کے ٹکڑوں تم 3 دن کے پیاسے ہو, نہر فرات تمہارے سامنے چمک رہی ہوگی, مگر میرے بچوں تم سے زیادہ پیاسی سکینہ ہے. دیکھو فرات کے پانی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو. اس کے بعد جو شہزادی نے جملہ کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو جب تم میدان میں جاؤ گے تو دستور عرب کے مطابق لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تم کس خاندان سے ہو, کون تمہارا باپ ہے, کون تمہارا دادا ہے, کون تمہارا ماما ہے. تو میرے بچوں بس یہ آخری بات ہے, اسے یاد رکھو کہ یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں, یہ نہ کہنا کہ ہم علی کے نواسے ہیں, یہ نہ کہنا کہ ہم عبداللہ میں جعفر کے بیٹے ہیں, بلکہ یہ کہنا کہ حسین کی ایک کنیز ہے. حسین کی ایک کنیز ہے, ہم اس کے بیٹے ہیں. زینب یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ اتفاق سے امام حسین خیمے کے اندر آ گئے. یہ تو نہیں سن پائے گا زینب نے کیا کہا, مگر یہ محسوس ہوا کہ جیسے بہن بچوں سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی تھی؟ زینب خاموش ہو گئی. عزیزداروں, کربلا کے میدان میں دستور قربانی کھل گیا, ایک کے بعد دوسرا شہید آتا رہا, جامع شہادت موصول ہوتا رہا, اور محمد کی نوبت نہیں آئی. فرزہ کو بلایا, کہا فرزہ جاؤ جا کے میرے بچوں کو بلا کر لے کر آؤ. نہیں فرزہ بلا کر لائیں, کہا بچوں کیا بات ہے, فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا. تم کیا حسین سے مجھے شرمندہ کرو گے؟ دیکھیے یہ سب سننے میں تو آسان محسوس ہوگا مگر ذرا غور کیجیے کیا کردار تھے کربلا کے میدان میں. بچوں نے ہاں جو کہا کہ مادر گرامی ہم کیا کریں, ہم تو بار بار طلب طلب کر جا رہے ہیں مامو جان کے پاس لیکن وہی ہم کو اجازت نہیں دیتے تو ہم کیا کریں. بعض روایات کے مطابق شہزادی نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, معصوم بچے, پیارے پیارے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر امام بلایا, کہا کہ بھائی اب میرے بچوں کو آپ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں. میں تفصیلات نہیں جانا چاہتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. بہرحال کسی نہ کسی صورت سے امام نے بچوں کو اجازت دی. اور میں اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ میں بہت سے لوگ صاحبان اولاد ہوں گے, وہ بیویاں سب خدا ان کو سلامت رکھے بیٹھی ہوئی ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچوں نے ماں کو رخصتی سلام کیا. میں ان ماؤں سے بھی جن تک میری آواز جا رہی ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کا بچہ کہیں سفر میں یا اسکول میں جاتے وقت ان کو سلام کرتا ہے تو وہ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ یہی تو جواب دیتی ہے کہ سلامت رہو, وہ یہی تو جواب دیتی ہے کہ جیتے رہو. مگر جو بچے شہید ہونے کے لیے جا رہے ہوں ان کو ماں سلامتی کی دعا کیا دے؟ بس ایک منٹ. بچے میدان میں آئے اور آنے کے بعد اتنی شجاعت سے لڑے, بے مثال شجاعت, بارہ بارہ چودہ چودہ برس کے بچے, مگر وقت کے بعد یہ لشکر کے تھوڑی دیر کے بعد فضا نے آ کر کہا زینب سے, شہزادی سے, کہ بی بی آپ کے بچے آ گئے. زینب کی پریشانی پر شکن پڑ گئی, کہا بچے آ گئے؟ کہا جی بچے آ گئے. کہا میں نے بچوں کو اس طرح نہیں بھیجا تھا کہ آ جائیں. فضا نے کہا کہ بی بی چل کر دیکھیے تو کس عالم میں آئے, زندہ نہیں آئے, جنازے آئے. آ کر ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا, جسم ٹکڑے ٹکڑے, جنازوں پر نظر پڑی, بس مجلس ختم ہو گیا. اداروں تاریخ کی شہادت ہے کہ جیسے ہی بچوں کے جنازوں پر لاش پڑی ویسے ہی ماں نے سجدہ معبود میں سر رکھا, پالنے والے تیرا شکریہ کس زبان سے ادا کروں کہ تو نے میری قربانی قبول کر لیا. جب زینب کے اپنے بچے آئے, سن لیں, جب زینب کے اپنے بچے آئے تو شہزادی نے سجدہ شروع کیا, لیکن جب علی اکبر کی لاش آئی تو طلب کر کہنے کے باہر آ گئی اور آنے کے بعد اپنے کو علی اکبر کی لاش کو ایام القلب من قلب ربنا تقبل منا.